darsequran.com आपके लिए पेश करता है तफ़सीर कुरान मौलाना असलम शेखुपुरी साहब की आवाज में।
और अल्लाह कहते हैं याद करने के लिए आसान, पढ़ने के लिए आसान और समझने के लिए आसान।
इसके अलावा इस मकबूल वेबसाइट पर आप सुनिए मारूफ आलम दीन के इस्लाही बयान।
इस्लाम का नजरिया ये है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
हम दोनों बच्चों के लिए इस्लाही कहानियां और बहुत कुछ।
मोहम्मद का रोजा करीब आ रहा है, बुलंदी में अपना नसीब आ रहा है।
www.darsequran.com
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين صدق الله العظيم.
आज हमने दर्स के खुतबा में सूरह आल इमरान की आयत नंबर 113 और 114 की तिलावत की सआदत हासिल की है। इनमें से आयत नंबर 113 की तशरीह पिछले दर्स में हो चुकी है। अल्लाह फरमाते हैं कि सारे अहले किताब एक जैसे नहीं हैं, सब को तुम एक जैसे मत समझो। और मैंने इसी के जिम्मे में अर्ज किया था कि सारे अहले किताब के ईमान से हमें मायूस नहीं होना चाहिए। तो फरमाया कि सब यकसा नहीं। अहले किताब में से एक जमात ऐसी है जो दीन पर कायम है, वो अल्लाह की आयात की तिलावत करती है शब के औकात में, इस हाल में कि वो सजदे करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। युमिनून बिल्लाह, वो ईमान रखते हैं अल्लाह पर, वलियौमिल आखिर और आखरत के दिन पर, वयअमुरून बिल मारूफ और हुक्म देते हैं नेकी का, وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور روکتے ہیں برائی سے, وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ اور اچھی باتوں کی طرف دوڑتے ہیں, وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ اور یہی ہیں نیکوں میں سے۔ بتا دیا کہ اگر تم بھی نیکوں میں سے بننا چاہتے ہو تو اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لو۔ پہلی صفت دین پر استقامت, دوسری صفت اللہ کی کتاب کی تلاوت خصوصاً رات کے اوقات میں, اور تیسری صفت جو اس کے ساتھ ہی ہے نماز کی ادائیگی, اللہ کے سامنے رکوع اور سجدے اور نماز میں کثرت کے ساتھ قرآن کا پڑھنا۔ چوتھی صفت اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان۔ پانچویں صفت نیکی کا حکم دینا۔ چھٹی صفت برائی سے روکنا۔ اور ساتویں صفت اچھی باتوں کی طرف دوڑنا, یعنی نیک کام بے شوقی اور بے رغبتی سے نہیں, شوق سے کرنا, محبت سے کرنا, سر سے ایک بوجھ اتارنا الگ چیز ہے, اور محبت اور شوق کے ساتھ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا الگ بات ہے۔ یہ بات ہم محسوس کرتے ہیں اپنی اولاد میں, اپنے شاگردوں میں۔ ایک بیٹا, ایک شاگرد وہ ہے جو کام تو کر دیتا ہے لیکن بالکل بے رغبتی کے ساتھ, دل نہیں چاہتا اس کا, بس مجبور ہو کر۔ اور دوسرا وہ ہے جو خوشی سے کرتا ہے۔ دونوں میں کتنا فرق ہے۔ ایسے ہی اللہ کا ایک بندہ تو وہ ہے جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن نہ محبت, نہ رغبت, نہ شوق, نہ اللہ سے گفتگو کی چاہت, نہ مانگنے کا ڈھنگ, نہ مانگنے کا سلیقہ اور نہ مانگنے کی تمنا, بس ایسے ہی مجبوری میں نماز ادا کر رہا ہے۔ اور دوسرا وہ ہے جو شوق کے ساتھ، جو محبت کے ساتھ، جس کے ہاتھ گرتے ہی نہیں، ایسے اٹھتے ہیں کہ گرتے ہی نہیں، اللہ گرنے ہی نہیں دیتے، ایسے ہاتھ اٹھتے ہیں. ہے تو وہ عوامی واقعی، لیکن ہمارے جذبات کی ترجمانی. جب دروازے پر کھڑے ہوئے چودھری صاحب نے مسجد میں گئے ہوئے اپنے ملازم سے پوچھا تھا، ارے کون ہے جو تمہیں مسجد سے باہر نہیں آنے دیتا؟ نماز پڑھی اور اب لگا ہوا تلاوت میں، ذکر میں اور دعا میں، نکلتا ہی نہیں. کون ہے جو تمہیں مسجد سے باہر نہیں آنے دیتا؟ اس نے کہا وہی جو تمہیں مسجد کے اندر نہیں آنے دیتا. ایک کو اندر بلا لیا اور اسے باہر نہیں نکلنے دے رہا، اور ایک کو دروازے پر کھڑا کیا ہوا ہے اور اندر نہیں آنے دے رہا. تو شوق اور رغبت، مسارعت، جلدی ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، یہ ہے نیک بننے کا طریقہ، یہ ہے نیکوں کی صفات. میں ان آیات کی جلدی جلدی تفسیر کر کے آیت نمبر 21 تک 121 تک پہنچنا چاہتا ہوں، جس میں غزوہ احد کا بیان ہے. اس لیے ذرا اپنے ذہن کو بھی تھوڑا تیز رکھیے گا، میرے ساتھ چلیں. وما یفعلوا من خیر فلن یکفروا، فرمایا کہ جو یہ نیکی کا کام کریں گے ہرگز محروم نہیں کیے جائیں گے، جو نیکی کا کام کریں گے محروم نہیں کیے جائیں گے، اگرچہ ان کا ماضی خراب ہی کیوں نہ ہو، ان کا ماضی داغدار ہی کیوں نہ ہو. اللہ اکبر، آپ نہیں سمجھ سکتے اللہ کے کلام کی اس اہمیت کو جب تک آپ یہ نہ جانتے ہوں کہ دوسرے مذاہب کے اندر ماضی کے گناہگاروں کے بارے میں کیا فتوے تھے. ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ ان کی توبہ اب قبول نہیں ہو سکتی، ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا جو پاپ کیے ہیں، جو گناہ کیے ہیں، ان کی سزا مل کر رہے گی، چاہے وہ توبہ کر لے، چاہے وہ نیکی کے راستے پر آ جائیں، مل کر رہے گی. یہ اسلام ہے جس نے توبہ کا دروازہ چوپٹ کھول دیا، چوپٹ چوپٹ کھول دیا. آؤ، جس کو آنا ہے آئے، کافر بھی آئے، مشرک بھی آئے، فاسق بھی آئے، شرابی بھی آئے، زانی بھی آئے، بے نماز بھی آئے، اللہ کا باغی بھی آئے، سرکش بھی آئے، نافرمان بھی آئے، نبی کی سنت کا تارک بھی آئے، کالے دل والا بھی آئے اور دل کو چمکا کر لے جائے، آئے ہر کوئی آئے، چوپٹ دروازے کھول دیے. آؤ، ایسے جیسے اللہ خود توبہ کے دروازے پر کھڑا ہے اور پکار پکار کر کہہ رہا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میں اس کا ترجمہ یہی کیا کرتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے اے میرے گناہگار بندو. اللہ یہاں اولیاء سے خطاب نہیں کر رہا، صلحاء سے نہیں، شہداء سے نہیں، انبیاء سے نہیں، بلکہ گناہگاروں سے خطاب، گناہگاروں سے خطاب. اور یہ نقطہ آپ کو بتاؤں، پورے قرآن میں اللہ پاک نے کافروں سے خطاب نہیں کیا، کافروں سے خطاب نہیں کیا، یعنی براہ راست خطاب نہیں کیا. قل یا ایہا الکافرون کہا، لیکن وہ اپنے نبی سے کہا، آپ فرما دیجئے اے کافروں. یا ایہا الذین کفروا کہا، لیکن وہ قیامت میں اللہ کہتا ہے میں کہوں گا، لیکن اللہ نے گناہگاروں سے خطاب ضرور کیا ہے، اے گناہگاروں آؤ، بڑے بڑے گناہگاروں سے بھی خطاب، اگرچہ اس میں کافر بھی مشرک بھی سب آ جاتے ہیں، لیکن ایک نقطے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے خطاب گناہگاروں سے فرمایا، اے گناہگاروں آؤ، تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن تمہارے گناہوں کو معاف کرنے میں میری طرف سے دیر نہیں ہوگی، تمہارے آنسو بہانے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن تمہارے اشک ندامت کو رحمت کی چادر میں چھپا لینے میں دیر نہیں ہوگی. وما یفعلوا من خیر، فرمایا کہ جو بھی نیکی کریں گے ہرگز محروم نہیں کیے جائیں گے، اگرچہ ان کا ماضی کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ جانتا ہے تقوی والوں کو. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اموال اور ان کی اولادیں انہیں اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی. مالداروں کو فخر تھا اپنے تمول پر، اپنی ثروت پر، اپنی غنا پر، اپنے اسباب و وسائل پر، اور خیال یہ تھا کہ ہم دنیا خرید سکتے ہیں جنت بھی خرید لیں گے، خیال تھا. اور اب بھی بعض مالداروں کا یہ خیال ہے، غلط خیال، ہم جنت بھی خرید لیں گے، ہاں مولوی صاحب کو قبر پر بٹھا دیں گے، یہاں بیٹھے قرآن ختم کرتے رہو، بس جنت ہماری. نہیں بھائی نہیں، ایمان ضروری، عمل صالح بھی ضروری. آپ مولوی صاحب سے، اللہ کے نیک بندوں سے دعا کی درخواست بھی کریں، ایصال ثواب کا اہتمام بھی کریں، لیکن ایمان اور عمل صالح کی اپنی اہمیت ہے، اسے کم نہ کریں. فرمایا کہ ان کے اموال ان کو فائدہ نہیں دے سکتے، اسی طریقے سے ان کی اولادیں، یہ بھی ایک خیال رہا. دنیا میں تو قبائلی معاشرے میں اولاد، خصوصاً بیٹے، ایک فوج شمار ہوتی تھی، بہت بڑی قوت، طاقت. اور آخرت کے بارے میں بھی بعض لوگوں کا خیال تھا کہ اولاد کام آ جائے گی. ہندو مذہب اور جینی مذہب میں یہ عقیدہ رہا کہ لڑکا باپ کو عذاب سے چھڑا سکتا ہے. سنسکرت میں بیٹے کو کہتے ہیں پتر، پنجابی میں بھی کہتے ہیں پتر، کہا جاتا ہے پنجابی میں یہ سنسکرت سے آیا ہے یہ لفظ پتر. اور بیٹے کو پتر اس لیے کہتے تھے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ قیامت کے دن اپنے باپ کو، مرنے کے بعد اپنے باپ کو پت سے چھڑا سکتا ہے، اور پت دوزخ کو کہتے تھے، پت سے چھڑا سکتا ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. اگر باپ کافر ہے، بیٹا اگرچہ مومن ہی کیوں نہ ہو، باپ کے کام نہیں آ سکتا. اسلام نے تو یہ سمجھایا کہ قیامت کے دن تو یہ ہوگا، یفر المرء یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. انسان اپنے باپ سے بھاگے گا، بھائی سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، بیٹوں سے بھاگے گا، بیٹے باپ سے بھاگیں گے، ہر ایک کو اپنی فکر لگی ہوگی. لہذا کسی کے سہارے پر نہ رہو، اپنے لیے خود اعمال کی فکر کرو. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے کام وہ آئیں گے جو وہ کریں گے، اور تمہارے کام وہ آئیں گے جو تم کرو گے. مت سمجھیے گا کہ قرآن نفی کر رہا ہے، یہ معاذ اللہ میں نفی کر رہا ہوں کہ بیٹے کو باپ کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے. یہ نیک اولاد، یہ حقیقت میں باپ ہی کا عمل ہے، یہ باپ کا عمل ہے، اور اس کے لیے صدقہ جاریہ، اس کی نفی کوئی نہیں کر سکتا. لیکن اگر باپ کافر ہے تو بیٹے کا ایمان اور عمل صالح اسے کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ دوزخ والے ہیں، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس کی مثال جو کچھ اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا سِرٌّ، ایسے ہے جیسے ایک ہوا جس میں سخت سردی ہے. اصابت حرس قوم ظلموا انفسهم، اور وہ ہوا ایسے لوگوں کی کھیتی کو لگ جائے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. فاہلکته، اور وہ ہوا اس کو تباہ کر کے رکھ دے. دیہاتی لوگ جانتے ہیں، جب سخت سردی ہوتی ہے، تیز ہوا چلتی ہے، تو سرسبز کھیتیوں کو جلا ڈالتی ہے.
www.dasquran.com،
جیسے تیز گرمی وہ کھیتی کی دشمن، اسی طریقے سے سخت اور ٹھنڈی تیز ہوا وہ بھی کھیتی کی دشمن، اس کو تباہ کر دیتی ہے. فرمایا کہ ایسا بدبخت شخص جس نے خرچ تو کیا، اور بظاہر لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، لوگوں کو یہ دکھاتا رہا میرا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے، خرچ کر رہا ہوں، حالانکہ اس کا مقصد شہرت تھی، عزت تھی، دکھاوا تھا، ریا تھی. تو فرمایا کہ اس کی یہ غلط نیت اور سوچ اس کی نیکیوں کی لہلہاتی فصل کے لیے وہ سرد ہوا ثابت ہوگی، جو نیکیوں کے کھیت کو جلا کر رکھ دے گی. وما ظلمہم اللہ, اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا, ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, بلکہ وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں. اللہ ظلم نہیں کرتا, اللہ تو کہتے جو کرو میرے لیے کرو, میں تمہارے اجر کو ضائع نہیں جانے دوں گا, چاہے رات کے اندھیرے میں کرو, خلبت میں کرو, ایک روپیہ خرچ کرو, ایک دفعہ اللہ اللہ کہو, میں اسے ضائع نہیں جانے دوں گا. اللہ نے ظلم نہیں کیا, انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا, اے ایمان والو اپنوں کے سوا کسی کو گہرا دوست نہ بناؤ, کفار کو مشرکین کو گہرا دوست نہ بناؤ. بدو ما انتم, وہ تمہیں دکھ پہنچنے کی آرزو رکھتے ہیں. قد بدت البغضاء من افواہہم, بعض تو کچھ بغض ان کے منہوں سے ظاہر ہو پڑتا ہے. وما تخفی صدورہم اکبر, اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ کہیں زیادہ خطرناک چیز ہے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون, ہم نے تمہارے لیے آیات کو واضح کر کے بیان کر دیا اگر تم عقل رکھتے ہو. بہت سے حضرات کو یہ آیتیں بڑی مشکل معلوم ہوتی ہیں, کہتے ہیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ, ان کو رازدار نہ بناؤ, یہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے. اول تو ان کی زبانوں سے, ان کے چہروں سے, ان کی گفتگو سے تم اپنے لیے بغض دیکھ لوگے, سن لوگے, محسوس کر لوگے, نفرت کو دیکھ لوگے, لیکن جو کچھ ان کے سینوں میں تمہیں نقصان پہنچانے کی تدبیریں پوشیدہ ہیں وہ تو ان کے چہرے سے ظاہر ہونے والے بغض سے کہیں خطرناک تدبیریں ہیں. لیکن سینے کا حال تم نہیں جانتے, سینے کا حال میں جانتا ہوں. جان لیجئے جو اللہ کے باغی ہیں ان کے ساتھ دوستی تعلقات ایک حد تک ہی جائز ہیں, لامحدود حد تک ان کے ساتھ دوستی اور تعلقات جائز نہیں ہیں. کیا یہ لوگ اپنے قومی مفادات کا خیال نہیں رکھتے, اپنے قومی رازوں کو ہم سے پوشیدہ نہیں رکھتے؟ اگر انہیں حق حاصل ہے کہ وہ اپنے قومی مفادات کا خیال رکھیں تو کیا ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اپنے مذہبی مفادات کا خیال کریں, ہم اپنے اللہ کے فرامین کو پیش نظر رکھیں؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا یہ حکم بڑا مشکل ہے, کیا ان کے سامنے اس وقت کفار کا کردار نہیں ہے؟ کیا انہیں مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم نہیں کیا؟ کیا ان کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے مسلمانوں کے وسائل اور اسباب پر, ان کے ساحلوں پر, ان کے پٹرول پر اور ان کی دوسری معدنیات پر چوروں اور ڈاکوؤں کی طرح قبضہ کیا ہوا نہیں ہے؟ اللہ نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا. اللہ کہتے ہیں تعلقات رکھنا اور بات ہے, معاملات کرنا اور بات ہے, تجارت کرنا اور بات ہے, لیکن کسی کو اپنا رازدان دوست بنا لینا یہ اور بات ہے کہ تم ان پر کلی اعتماد کرنے لگو. اب تو بہت سارے صحافیوں نے لکھنا شروع کر دیا کہ امریکہ کے دشمن تو کچھ عرصہ زندہ رہ سکتے ہیں لیکن امریکہ کے دوست زیادہ عرصہ تک زندہ نہیں رہ سکتے, وہ اس کے شر سے نہیں بچ سکتے, تو ان کی دوستی سے اللہ کی پناہ. تو اللہ فرماتے ہیں ان کو اپنا رازدار گہرا دوست نہ بناؤ. لا یألونکم خبالا, یہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے, جب بھی موقع ملا نقصان پہنچائیں گے. بدو ما عنتم, وہ تمہیں دکھ پہنچنے کی آرزو رکھتے ہیں، اگر سیلاب آ جائے انہیں خوشی، اگر تم پر کوئی آفت آ جائے ان کو خوشی، اگر تم آپس میں لڑو ان کو خوشی۔ قد بدت البغضاء من افواههم، بغض ان کے منہوں سے ظاہر ہو پڑتا ہے۔ وما تخفی صدورهم اکبر، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ تو بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ قد بجلنا لکم الآیات، ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان آیات کو پلے باندھ لو۔ ہا انتم اولائی تحبونکم، تم ایسے ہو کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ ویزا دینے میں، اپنے ملک میں داخل ہونے میں مسلمانوں کو کتنا ذلیل کیا جاتا ہے، عام مسلمانوں کو نہیں، مسلمانوں کے ان وڈیروں کو جو بظاہر ان کا دم بھرتے ہیں، ان کی سیاسی فوجی معاشی پالیسیوں کی حمایت کرتے ہیں، ان کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرتے ہیں، وہ جب اترتے ہیں ان کے ایئرپورٹوں پر، ان کے ملک میں داخل ہونا چاہتے ہیں، ذلت آمیز سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور وہ جب آتے ہیں ہم ان کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کرتے ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم ان سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّ، تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو لیکن وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے۔ کیا اس حقیقت کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، پھر بھی ہمیں یہ تلقین کریں کہ تم قرآن کو چھوڑ کر آنکھیں بند کر کے ان پر اعتماد کر لو۔ اللہ کہہ رہا ہے تم تو ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، تم تورات کو مانتے ہو، زبور کو مانتے ہو، انجیل کو مانتے ہو، اور اس کے باوجود مانتے ہو کہ جانتے ہو کہ ان میں تحریفات ہوئیں، اس کے باوجود ان کو مانتے ہو کہ ان کتابوں میں انبیاء کرام علیہ السلام پر الزامات ہیں، اتہامات ہیں، گالی گلوچ ہے، پھر بھی مانتے ہو کہ نہیں تورات اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، لیکن وہ قرآن کو مانیں گے تو کیا؟ ہائے اللہ، وہ بدبخت تو قرآن کو ٹھڈے مارتے ہیں، وہ ظالم تو قرآن کو باتھ روم میں پرزے پرزے کر کے بہاتے ہیں، وہ تو قرآن کریم پر غلاظت رکھتے ہیں۔ مسلمان مظلوم قیدیوں کا دل دکھانے کے لیے تم سارے نبیوں کو مانتے ہو، وہ تمہارے نبی کو نہیں مانتے، مانیں گے تو کیا؟ تمہارے نبی کے کارٹون بناتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو تم پر شدت غیظ شدت غضب سے انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، فرما دیجئے ارے مر جاؤ اپنے غصے کے اندر، جاؤ مر جاؤ اپنے غصے کے اندر، ہم بھی یہی کہتے ہیں، موتو بغیظکم۔ دین اسلام کا چراغ تو بجھ نہیں سکے گا، قرآن دنیا سے ختم نہیں ہو سکے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دلوں سے ختم نہیں ہو سکے گی، یہ ہمیں سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے رہیں گے، قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتے رہیں گے، اور حضور کا دم بھرتے ہوئے دیکھتے رہیں گے، اور غیظ و غضب سے انگلیاں کاٹتے رہیں گے، اور ہم کہتے رہیں گے موتو بغیظکم، اپنے غیظ و غضب میں مر جاؤ۔ ہم نہ قرآن کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ دین کو، نہ دامن مصطفی کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ ان تمسسکم حسنتن تسوہم، اگر تمہیں کوئی اچھی حالت پیش آ جائے تو یہ ان لوگوں کو دکھ پہنچاتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر کوئی بری حالت تم پر آ پڑتی ہے یفرحو بہا وہ اس کی وجہ سے خوش ہو جاتے ہیں خوش ہوتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اللہ کہہ رہے دیکھو مسلمانوں دو چیزوں کو ہاتھ سے نہ جانے دینا دو چیزوں کو ہاتھ سے نہ جانے دینا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے کیا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو لا يَزُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ان کی تدبیر تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتی یہ دو چیزیں ہوں صبر صبر کا مطلب بے بسی نہیں ہے صبر کا مطلب بزدلی نہیں ہے صبر کا مطلب کمزوری نہیں ہے صبر کا مطلب اپنے موقف پر ڈٹے رہنا ہے اور منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہنا ہے یہ ہے صبر صبر کرو اور تقوی اختیار کرو گناہوں سے بچتے رہو اللہ کی مان کر چلتے رہو اور اللہ کے رسول کی اتباع کرتے رہو تو ان کی تدبیریں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گی ان اللہ بما یعملون محیط بے شک اللہ ان کے اعمال کا پورا احاطہ رکھتا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ یہ آیت کریمہ ہے جو میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ یہاں تک پہنچنا چاہتا تھا کہ آج کے درس میں غزوہ احد کا کچھ بیان ہو جائے بڑا ایمان تازہ کرنے والا یہ تذکرہ ہے سنیے اللہ پاک ہمارے بھی ایمان تازہ فرما دے اور اللہ ہمارے دلوں میں بھی ایمان کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا فرما دے اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ اور یاد کیجئے جب آپ صبح کو اپنے گھر والوں کے پاس سے نکلے تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ مسلمانوں کو قتال کے لیے مناسب مقامات پر لے جاتے ہوئے مناسب جگہ پر ٹھہراتے ہوئے یہ تو آپ جانتے ہیں الحمدللہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف محراب کے امام نہیں تھے صرف منبر کے خطیب نہیں تھے صرف درسگاہ کے مدرس نہیں تھے صرف خانقاہ کے مرشد اور مربی نہیں تھے بلکہ اور صفات کے علاوہ آپ میدان جنگ کے عظیم ترین سپہ سالار بھی تھے جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات پر کتابیں لکھی ہیں جن جرنیلوں نے جن جنگی سپہ سالاروں نے جنہوں نے مغرب کی یونیورسٹیوں میں جنگ کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی کہ کس طریقے سے جنگ لڑی جاتی ہے کیسے دشمن کا مقابلہ کیا جاتا ہے انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات پر کتابیں لکھی اور ان کا جائزہ لیا حضور نے مسلمانوں کی صفیں کیسے ترتیب دی تھی ان کو کہاں کھڑا کیا تھا اور پھر دشمن کا مقابلہ کیسے کیا تھا تو تسلیم کیا کہ مکہ کے اس امی نے جس نے کسی درسگاہ میں لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا اس نے جس انداز میں اپنے لشکر کی قیادت کی اور جس انداز میں اپنے لشکر کی صفوں کو ترتیب دیا اس سے بہتر کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی تھی اللہ نے ذکر فرمایا آپ ایمان والوں کو مناسب مقامات پر ٹھہرا رہے تھے جگہ دے رہے تھے تم نے یہاں کھڑے ہونا ہے تم نے یہاں کھڑے ہونا ہے تم نے یہاں سے مقابلہ کرنا ہے تم نے یہاں سے دشمن پر نظر رکھنی ہے اللہ نے اس کا ذکر کیا غزوہ احد کا پس منظر تو اکثر حضرات کو معلوم ہے کہ غزوہ بدر میں مشرکین کو بدترین شکست ہوئی مسلمان صرف 313 اور وہ بھی نہتے اور مشرک 950 اور وہ بھی مسلح چودراہٹ کا نشہ اور دولت کا غرور اور تجربے کا گھمنڈ اور افرادی قوت کا ایک سحر ان کے دماغوں پر طاری تھا جوش انتقام میں آئے تھے لیکن جب جنگ ہوئی تو مسلمان صرف 14 شہید ہوئے اور کافر 70 گرفتار ہوئے 70 مردار ہوئے 70 مردار ہونے والوں میں ان کے 24 بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے. ان کو توقع ہی نہ تھی کہ غریب مسلمان اس انداز میں مقابلہ کریں گے. چنانچہ اس شکست کے بعد ایک مہینے تک مکہ کے گھر گھر میں ماتم برپا رہا. ابو سفیان نے قسم اٹھائی کہ جب تک انتقام نہیں لے لوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا. ابو سفیان نے بھی قسم اٹھائی, اس کی بیوی ہندہ نے بھی قسم اٹھائی. اس کا باپ بھی مارا گیا, بھائی بھی مارا گیا, بیٹا بھی مارا گیا. قسم اٹھائی جب تک انتقام نہیں لیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے. چنانچہ انہوں نے اگلی جنگ کی تیاری شروع کر دی. جتنا نفع ہوا تھا اس تجارتی قافلے کی آمد سے جس کی حفاظت کے لیے ابو جہل لشکر لے کر گیا تھا, وہ سارا نفع اگلی جنگ کی تیاری میں لگا دیا. اور کہا جاتا ہے وہ تقریباً 50,000 دینار تھا. آج کے حساب سے دیکھا جائے تو رقم کروڑوں میں بنتی ہے. سارا اس میں لگا دیا. ایک سال تک بھرپور تیاری کی گئی, 3,000 کا لشکر تیار کر لیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی, آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. بعض کی رائے تھی اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے. کہا جاتا ہے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کی رائے بھی یہی تھی. بعض کی رائے یہ تھی نہیں باہر نکل کر مقابلہ کریں گے. یہاں ایک بات بتا دوں, عام طور پر کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہی تھی کہ اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے, لیکن دوسرے حضرات کہتے ہیں نہیں, حضور نے اپنی رائے کو محفوظ رکھا. اور جن جنگی ماہرین نے اس پر کتابیں لکھی وہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خاموشی میں بھی ایک راز تھا. وہ یہ کہ منافقین مشرکین کی جاسوسی کرتے تھے, رائے بھی انہوں نے یہی دی مدینے میں رہ کر مقابلہ کیا جائے. مشرکین بھی یہی چاہتے تھے, اور اگر مدینے میں رہ کر مقابلہ کیا جاتا تو ان کا خیال یہ تھا کہ ہر گھرانے کو ہر خاندان کو اپنی اپنی فکر پڑ جائے گی, اور ہم بھی مشرکین کے ساتھ تعاون کریں گے تو مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا. حضور نے اپنی تجویز کو بعض کتابوں میں ہے کہ محفوظ رکھا, اور اچانک آپ دوسرے دن مسلح ہو کر نکل آئے. بعض نوجوانوں نے کہا حضور اگر آپ کی رائے یہی ہے کہ مدینہ میں رہ کر دفاع کرنا چاہیے تو ایسا ہی کر لیں, لیکن حضور نے فرمایا نہیں اب تو باہر ہی نکلوں گا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1,000 کلشکر لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے. راستے میں سے عبداللہ بن ابی طے شدہ منصوبے کے مطابق اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس آ گیا. 700 رہ گئے, 1,000 نکلے تھے. اب جانتے ہیں کہ جاتے ہوئے لشکر سے یوں ایک بڑا حصہ ساتھ چھوڑ دے تو دوسروں کی بھی ہمت پست پڑ جاتی ہے. چنانچہ دو قبیلوں کا ذکر ملتا ہے اور قرآن نے بھی ذکر کیا, بنو سلمہ اور بنو حارثہ. ان کے دل میں بھی ارادہ آیا کہ ہم بھی چلے جائیں واپس, لیکن اللہ نے بچا لیا. اللہ اکبر, ارادہ آیا لیکن اللہ نے بچا لیا. اللہ نے ان کے ارادے کا بھی ذکر کر دیا اور اپنے بچانے کا بھی ذکر کر دیا. اور اللہ نے ایک سند تو ان کو ایسی دے دی کہ کسی اور کو نہ ملی. اللہ اکبر. اور مجھے اس سے نقطہ یہ مل گیا کہ اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرے اور اس سے باز آ جائے تو اللہ اس کو اپنی ولایت کی سند عطا کر دیتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا, دو جماعتوں نے تم میں سے ارادہ کیا کہ ہم بھی چلے جائیں, واللہ ولیہما, اور اللہ ان کا ولی ہے, اللہ ان کا دوست ہے. اللہ نے ان کی مذمت نہیں بیان فرمائی, تعریف بیان فرمائی. اللہ ان کا ولی ہے, ارادہ کیا تھا مگر اس پر عمل نہیں کیا. جو گناہ کا ارادہ کرے اور اللہ کے ڈر سے باز آ جائے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے اور اللہ اس کا ولی بن جاتا ہے. یہ حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی نے, الفاظ تو دوسرے ہیں, میں ترجمانی کر رہا. حضور نے فرمایا جو برائی کا ارادہ کرے اور پھر اللہ کے ڈر سے برائی سے باز آ جائے, اللہ اس کے نام اعمال میں نیکی لکھتا ہے, برائی نہیں لکھتا. بہرحال جب یہ 300 واپس گئے تو بنو سلمہ اور بنو حارثہ نے بھی ارادہ کیا مگر بچ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے چلتے ہوئے گئے اور جا کر جبل عینین پر قبضہ کر لیا. یہ ایک اہم جنگی مقام تھا جہاں سے گرد و پیش پر نظر رکھی جا سکتی تھی اور دشمن پیچھے سے حملہ نہیں کر سکتا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو یہاں ٹھہرا دیا اور تاکید کر دی کہ دیکھو اگر تمہیں نظر آئے کہ میدان احد میں پرندے ہماری ناشوں سے گوشت نوچ رہے ہیں, پھر بھی تم نے یہ درہ چھوڑنا نہیں, یہیں پر رہنا. ان کو یہاں مقرر کر کے آپ آگے گئے احد پہاڑ کے قریب. اللہ اکبر. اور یہاں مجھے یاد آ رہا ہے, میں آپ کو سنا دوں آپ کا ایمان تازہ کرنے کے لیے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر, ان ھذا جبل یحبنا ونحبہ, یہ احد پہاڑ ایسا پہاڑ ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یہ آقا نے تو فرما دیا, لیکن بعض مسلمانوں کے دل میں خیال آیا کہ اس کے اندر کوئی راز ہوگا, راز ہوگا جو حضور نے فرمایا یہ ہم سے محبت کرتے ہیں, ہم اس سے محبت کرتے ہیں, اس میں کوئی راز ہوگا. ابھی قریب ہی کے زمانے میں کچھ مسلمانوں نے تحقیق کی, ہیلی کاپٹروں پر بیٹھ کر فضا میں گئے, وہاں سے احد پہاڑ کی تصویر لی. احد پہاڑ 7 میل لمبا ہے, 7 میلوں میں پھیلا ہوا. فضا سے اس کی تصویر لی. تصویر لینے کے بعد جب گہری نظر سے اس کو دیکھا تو پتہ لگا کہ 7 کلومیٹر تک احد پہاڑ اس شکل میں ہے کہ لگتا ہے کہ اس میں محمد لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ایک ساتھی نے کتاب لکھی, اس میں یہ حوالہ دیا اور ویب سائٹ کا پتہ بھی دیا ہے انٹرنیٹ سے. میرے مشورے پر انہوں نے یہ چیز اخذ کی تو اس میں اس کا حوالہ بھی دیا کہ اس طریقے سے یہاں تک احد پہاڑ میں پہلی میم بنتی ہے, یہاں سے آگے ہا بنتی ہے, یہاں سے آگے دوسری میم بنتی ہے, اور یہاں سے آگے دال بنتی ہے. اس میں محمد ہماری جانے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں کی خاک پر قربان جائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے 50 کو تو وہاں مقرر کیا, باقی 650 کو میدان میں لے آئے. اور جیسے میں نے عرض کیا بریگیڈیئر گلزار احمد اور دوسرے جو دفاعی ماہرین ہیں انہوں نے کتابیں لکھی اور تسلیم کیا کہ جس پوزیشن پر حضور نے مسلمانوں کو کھڑا کیا تھا اس سے بہتر پوزیشن ہو ہی نہیں سکتی تھی. اور مسلمانوں کے بھی عجیب حوصلے تھے. اللہ اکبر. استاد عجیب تھا تو شاگرد بھی عجیب تھے, وہ پیر با کمال تھا تو اس کے مرید بھی بے مثال تھے رضی اللہ عنہم. بڑے عجیب لوگ تھے. اللہ اکبر. اللہ ان کے ایمان کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے. دو دوست تھے, انہوں نے جنگ شروع ہونے سے پہلے دعا کی. ایک دوست کا نام ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. اے اللہ کل جب دشمن سے مقابلہ ہو تو میرے مقابلے میں کافروں میں سے کوئی کمزور کافر نہ آئے, طاقتور کافر آئے, طاقتور, مزہ کرنے مقابلہ کرنے کا مزہ آ جائے, لڑنے کا مزہ آ جائے, کوئی غضبناک قسم کا طاقتور کافر میرے مقابلے میں آئے, میں اس سے لڑوں, لڑتا رہوں یہاں تک کہ اس کو جہنم رسید کر دوں. دوسرے دوست نے کہا آمین. اور دوسرے دوست تھے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے دعا کی, اے اللہ کل جب مسلمانوں کا کفار کے ساتھ ٹکرا ہو تو کفار میں سے کوئی خوفناک قسم کا طاقتور کافر میرے مقابلے میں آئے, ہم گتھم گتھا ہو جائیں, میں تیری راہ میں لڑتا رہوں یہاں تک کہ شہید ہو جاؤں, اور شہادت کے بعد وہ میرا سینہ چیر ڈالے, میری ناک کاٹ ڈالے, میری ناک کاٹ ڈالے, میرے کان کاٹ ڈالے, میری آنکھیں نکال دے, میری شکل بگاڑ دے, اور قیامت کے دن میں اسی حالت میں تیرے حضور پیش ہو جاؤں, اور تو پوچھے عبداللہ تیرے ساتھ یہ کیوں کیا گیا, اور میں عرض کروں اے اللہ صرف تیرے دین کے لیے. اللہ اکبر. حضرت سعد نے کہا آمین. دوسرے دن جنگ شروع ہوئی تو اللہ نے دونوں کی دعا قبول کر لی. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ناک کان کاٹے گئے, شکل کو بگاڑا گیا, چنانچہ ان کا نام مشہور ہو گیا مجدع فی اللہ. یہ وہ شخص ہے کہ اللہ کی راہ میں اس کے ناک کان کاٹے گئے. جنگ چھڑ گئے, قریش اور مشرکین اتراتے ہوئے آگے بڑھے, اور مسلمانوں میں سے حضور کے جانصار مقابلے کے لیے آگے بڑھے. قریش کا جھنڈا جس سورما نے پکڑا ہوا تھا, مسلمان نے اس کو قتل کیا, دوسرے نے پکڑ کیا اس پکڑا اس کو قتل کیا, تیسرے نے پکڑا اس کو قتل کیا. 22 سورما قریش کے 22 بڑے بڑے جنگجو وہ اسی طریقے سے مارے گئے. ایک سے جھنڈا گرتا دوسرا پکڑ لیتا. جب انہوں نے دیکھا کہ ایک کے مقابلے میں ایک تو کامیاب نہیں ہو رہا تو عام حملہ کر دیا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں سے حضرت حمزہ, حضرت علی رضی اللہ عنہم, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت سعد, حضرت ابو دجانہ, حضرت طلحہ رضی اللہ عنہم جیسے شیر وہ جس طرف بھی بڑھتے مشرکین کی صفیں تتر بتر ہو جاتی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نے تو ایک ٹھاک سی بٹھا دی, لیکن وحشی جو ہندا کے لالچ کی وجہ سے, لالچ دینے کی وجہ سے ایک چٹان کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا
www.dasquran.com,
وہاں سے اس نے زہر میں بجا ہوا ایک نیزہ مارا, ایک برچھا مارا جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسم کے آر پار ہو گیا, اور وہ وہیں شہید ہو گئے. اس نے کلیجہ چیرا اور ہندا آگے آئی, اس نے ناک کان کاٹے اور نکال کر ہار بنایا اور گلے میں ڈالا. میرے آقا کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بڑا غم تھا, بڑا غم تھا, شدید غم. اور کہا جاتا ہے کہ وحشی نے جب ایمان قبول کر لیا تو حضور نے فرمایا تھا وحشی میں نے تجھے معاف کر دیا, لیکن تم میرے سامنے نہ بیٹھا کرو, مجھے اپنے چچا کی یاد آنے لگتی ہے. ہاتھ نہیں اٹھایا اس پر, معاف کر دیا, لیکن بہرحال بتقاضے بشریت چچا یاد آتے تھے, اور میں آپ کو اس وقت سنا نہیں سکتا کیسے محسن چچا تھے اور کن مشکل حالات میں انہوں نے حضور کا ساتھ دیا تھا. لیکن وحشی کی توبہ کو بھی اللہ نے عجیب قبول فرمایا. اللہ اکبر. جب مسلمانوں کا لشکر گیا مسلمہ کذاب کے مقابلے میں تو وحشی کو سعادت حاصل ہوئی مسلمہ کذاب کو قتل کرنے کی. تو اس نے کہا میں جب کافر تھا تو مسلمانوں میں سے بہترین کو شہید کیا تھا, اور آج میں مسلمان ہوا ہوں تو کافروں میں سے بدترین کو میں نے قتل کیا ہے. حضرت عمر بن جمو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹانگ سے معذور تھے, چار بیٹے ان کے جنگ میں شریک تھے, بوڑھے بھی تھے, معذوری بھی تھی, شاید باتوں سے کچھ ایسا اظہار ہوا کہ میں نہ جاؤں تو کوئی حرج نہیں, بیٹے تو جا رہے ہیں اور چار بیٹے, لیکن بیوی نے تانا دیا تو کہاں جانے والا ہے, تو تو بھاگ آئے گا. شجاعت کو, جوش جذبے کو ابھارنا چاہا, اور انہوں نے اللہ اکبر میدان جنگ کی طرف رخ کیا اور ساتھ اللہ سے دعا کی اے اللہ اب مجھے زندہ واپس لے کر نہ آنا, میری جان قبول کر لینا. چنانچہ شہید ہو گئے. شہادت کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کی مبارک لاشوں کو اونٹوں پر لاد کر مدینے کی طرف آنے لگے تو حضرت عمر بن جمو کے اونٹ نے مدینے کی طرف آنے سے انکار کر دیا, مار مار کر آگے لے جاتے وہ پھر بھدک کر پیچھے بھاگ جاتا. حضور نے اہلیہ سے پوچھا جاتے ہوئے کچھ کہا تو نہیں تھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ اب مجھے زندہ واپس لے کر نہ آنا، مجھے واپس لے کر نہ آنا، یہ دعا کی تھی. فرمایا کہ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی، چنانچہ ان کو وہیں پر دفن کر دیا گیا. مجاہدین کا جب مشرکین پر دباؤ پڑا تو مشرک بھاگ کھڑے ہوئے، میدان خالی ہو گیا، مال غنیمت سامنے پڑا ہوا تھا، مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے. وہ 50 کا ایک دستہ جس کو حضور نے پہاڑی درے پر مقرر کیا تھا، انہیں سمجھا کہ اب جنگ تو ختم ہو گئی، مشرکین بھاگ گئے، اب ہمیں بھی آگے بڑھ کر مال غنیمت جمع کرنا چاہیے. ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر کہتے رہ گئے، میرے بھائیوں یہاں سے مت جاؤ، حضور نے تاکید فرمائی تھی، لیکن انہوں نے بات نہ سنی، امیر کی نافرمانی کی، امیر الامیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. نتیجہ یہ نکلا کہ جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی. خالد بن ولید جو اس وقت رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے، لیکن آج تو ہمارے لیے وہ رضی اللہ عنہ ہے، ابھی ایمان قبول نہیں کیا تھا، وہ تو اسی انتظار میں تھے یہ عقب کی گھاٹی خالی ہو تو وہ پیچھے سے حملہ کروں. چنانچہ انہیں پیچھے سے اتنا زوردار حملہ کیا کہ مسلمان حواس باختہ ہو گئے، اور پیچھے سے حملہ دیکھ کر بھاگتے ہوئے مشرک بھی واپس آ گئے. اور مشرکین کو سب سے زیادہ تلاش وہ شمع نبوت کو گل کرنے کی تھی، حضور کہاں، اللہ اکبر، مارے مارے پھر رہے تھے حضور کی تلاش میں، اور تلاش کرتے کرتے آپ کے قریب پہنچ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو میرے لیے اپنی جان کو فروخت کرتا ہے جنت کے بدلے میں؟ کئی صحابہ بالحانہ انداز میں آگے بڑھے، یا رسول اللہ ہم ہیں. حضرت مصعب بن عبید، حضرت مصعب بن عبید، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہم تیروں کی بارش کو اپنے جسم پر لے لیا. بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس حالت میں بھی حضور کے ادب میں فرق نہیں آنے دیا، تیروں کی بارش ہو رہی تھی لیکن حضور کی طرف پیٹ نہیں کی، چہرہ کیا اور پیٹ کر دی تیروں کی طرف، اپنی پیٹھوں پر تیروں کی بارش کو برداشت کیا، زخمی زخمی ہو گئے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کی. ابن قمیہ بدبخت نے آگے بڑھ کر حملہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخسار مبارک زخمی ہو گیا اور خود کے حلقے وہ گھس گئے. عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا، دندانے مبارک شہید ہو گئے. ابن شہاب نے پتھر مارا، پیشانی لہو لہان ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی سے یوں لہو کو پوچھتے تھے اور فرماتے تھے، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کے چہرے کو لہو لہان کرتی ہے؟ جو خود کی کڑیاں گھسی ہوئی تھیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے دانتوں میں پکڑ کر ان کڑیوں کو ایسے زور سے کھینچا کہ اپنا دانت بھی نکل آیا اور خود پیچھے جا کر گر پڑے، لیکن حضور کو تکلیف سے نجات دے دی، سامنے سے دانت نکل گیا. اور کہا جاتا ہے کہ اس دانت کے نکلنے کی وجہ سے حضرت ابو عبیدہ کے حسن میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا. کوئی شخص جس کا سامنے سے دانت نکلا ہوا ہو وہ حضرت ابو عبیدہ سے زیادہ حسین نہیں تھا، اللہ نے ایسا حسن عطا کر دیا. اور پھر اسی درمیان میں افواہ پھیل گئی، پھیلا دی گئی کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیا. اور اس افواہ کے پھیلنے کے بعد کیا ہوا، انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں عرض کیا جائے گا، وگرنہ بات طویل ہو جائے گی. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور اسلام کے لیے قربانی کا جذبہ. کل سے گلا ویسے خراب تھا اور آج دو جگہ درس دے کر تیسری جگہ آپ کی خدمت میں حاضری کی توفیق ہوئی، اس لیے شاید آپ نے بھی کچھ اثر محسوس کیا ہو. صحت کی دعا کی درخواست ہے. فرماتے ہیں، میری بیٹی نعیمہ اپنی بہن کی شادی میں شرکت کے لیے کہیں جانا چاہتی ہیں تو ویزے کی درخواست دی ہے. بھئی اکیلی تو بیٹی کو سفر نہیں کرنا چاہیے باہر کا، تیسرے پارے کی سی ڈی اسٹال پر دستیاب ہے، تمام حضرات وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. ایک درس مسجد توابین میں ہوا تھا رمضان میں، اور کیسٹ نمبر تھا 167، یہ توابین میں ہوا تھا درس، بہت اہم درس تھا دعا کے موضوع پر، دعا کا موضوع اس میں زیادہ بیان کیا گیا تھا غالباً، تو اس کی کیسٹ کچھ صحیح طریقے سے تیار نہیں ہو سکی تھی. اب صحیح کیسٹ تیار ہو گئی ہے، وہ باہر اسٹال پر دستیاب ہے. جامع مسجد توابین میں دیے گئے درس کی کیسٹ بھی حاصل کرے، اور آپ سے درخواست ہے کہ کسی دن وہاں تشریف بھی لائے، کوشش تو کریں گے نا انشاءاللہ. بہت سے ساتھیوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا تو وہ دیکھ کر خوش ہوں گے کہ الحمدللہ مسجد اکثر تعمیر ہو چکی ہے. اور وہاں یہ بھی خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ وہاں الحمدللہ سوائے اتوار کے روزانہ بعد نماز عشاء درس بھی ہو رہا ہے، اور اللہ نے توفیق دی تو 2.5 مہینے بعد انشاءاللہ آپ سے مہینے میں ایک دفعہ 24 گھنٹے مانگوں گا. تو انشاءاللہ دینے کے لیے تیار ہے نا بھی انشاءاللہ. اللہ آپ کو توفیق دے، صرف انشاءاللہ کہنے کی نہیں عمل کرنے کی توفیق دے. فرما رہے ہیں کہ روزگار کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہوں، ایمان سے ایمان کی سلامتی اور حلال روزگار کے لیے دعاؤں کی درخواست، ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے. فرماتے ہیں میں نے سنا تھا کہ پچھلے درس میں شاید آپ نے یہ بتایا تھا کہ نفل نماز کے سجدے میں قرآنی دعا نہ پڑھے، کیا میں نے صحیح سنا؟ بالکل آپ نے صحیح سنا. میں نے عرض کیا تھا کہ بعض علماء نے لکھا ہے قرآن چونکہ عزت والا کلام ہے اور سجدہ ذلت والی حالت ہوتی ہے، تو ذلت والی حالت میں عزت والا کلام وہ نہ پڑھا جائے، سجدے کی حالت میں نہ پڑھے. ویسے نماز میں آپ تشہد میں آپ قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن سجدے میں نہ پڑھے. فرما رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ ہیں آپ کے، ان کی طبیعت خراب ہے، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا رب العالمین، یا رحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے، ظاہری اور باطنی، جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفا عطا فرما دے. یا رب العالمین، یا رحم الراحمین، جن بیماروں کی لیے دعا کے لیے کہا گیا ان کو بھی، اور جن کے لیے نہ کہا جا سکا ان کو بھی، اے اللہ سب کو شفا عطا فرما دے، ہمیں شفا عطا فرما دے، ہمارے متعلقین کو، اہل و عیال کو، اے اللہ شفا عطا فرما دے. اے اللہ جو اس درس کے منتظمین ہیں، جو اس درس کے معاونین ہیں، جو اس درس کے داعی ہیں، اے اللہ تو ان سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ان کے مال جان اولاد میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمیں زندگی کی آخری سانس تک قرآن کے ساتھ جوڑے رکھنا. اے اللہ یہاں جو درس کا سلسلہ شروع ہوا، محض اپنے فضل و کرم سے اس کو تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ تو حفاظت فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما، دشمنوں سے، حاسدوں سے، چوروں ڈاکوؤں سے، نفس سے، شیطان سے، یہود و نصارہ سے، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. یا رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ جو والدین اپنی نوجوان اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، اے اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اپنے فضل و کرم سے دور فرما. یا اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے دین اور دنیا کے لیے بہتر ہے اور تیرے محبوب پیغمبر نے تجھ سے مانگا، یا اللہ ہم کو وہ بھی عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمیں اپنی محبت عطا فرما. اے اللہ تو اپنی محبت عطا فرما. اے اللہ اپنے پیارے نبی کی محبت عطا فرما، پیارے نبی کے صحابہ کی محبت عطا فرما، اولیاء کی محبت عطا فرما، قرآن کی محبت عطا فرما. یہ ایک خاتون نے درخواست کی ہے کہ درس میں شریک ایک خاتون کے شوہر محی الدین سے آپ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے دعا فرمائے. ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. زاہدہ نامی خاتون، ان کے لیے بھی صحت کی دعا کی درخواست کی گئی، اے اللہ تو ان کو صحت عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے صحت عطا فرما. ہمارے ایک بھائی درس میں شریک ہیں، انہوں نے کہا کہ درس میں شرکت کی میری سالگرہ ہو گئی ہے، درس میں شرکت کی سالگرہ، اور کہتے ہیں پہلے درس میں شرکت کے بعد الحمدللہ میں نے اپنی زندگی کو مکمل بدل دیا اور اس کے بعد سے اب تک کسی درس میں قضا نہیں کی. اے اللہ ہم سب کو ایسے ہی استقامت نصیب فرما. یا اللہ اس نوجوان کی طرح سب کو اپنی زندگیاں بدلنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأهل بيته اجمعين آمین برحمتك يا ارحم الراحمين.
درسقران.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم دو نعت بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com